أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، نمازوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، شہر تمحیص جس کو امام سجاد نے کہا پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے جو آخری دن اور آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان دس دنوں میں جو آخری عشرہ ہے اس میں کچھ دعاؤں کی تکرار کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ایک دعا کے جو بہت معروف ہے جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پوری دعا وہ چھوٹی سی ہے لیکن جو بہت پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. اے اللہ، ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، ہمیں محرومین میں سے قرار نہ دے. اتنی پیاری دعا اور اتنی خوبصورت دعا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح دعائیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. دعاؤں کا اپنا ایک مزاج ہے، دعاؤں کا اپنا ایک رنگ ہے، دعاؤں کی اپنی ایک دنیا ہے. اس سے واقفیت حاصل کی بغیر نہ دعا پڑھنے میں کوئی لطف آئے گا، نہ دعا سے کچھ مطالب سیکھ سکیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ایک بہت اچھا قاری لے آئیں گے جو بہت اچھی اور تلاوت کرے گا، اور ہم سب کورس کی آواز میں اس کے ساتھ آواز ملا کر جو ہے وہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، آواز میں آواز ملا کے ختم کر دیں گے. لیکن یہ دعا کیا کہہ رہی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا. دعاؤں کا اپنا مزاج ہے، دعاؤں کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کو سیکھے بغیر، اس کو جانے بغیر دعا نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ حاصل ہو سکتی ہے. اہل بیت علیہ السلام، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک الفاظ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ورڈس، ملفوظات، جو لفظ میں آ سکے. صحیح، جو لفظ میں آئے اسے ملفوظ کہتے ہیں، الفاظ کا سہارا پہن لیا اس نے، سہارا لے لیا. اور ایک ہوتا ہے مفہوم، مفہوم ما فہما بالالفاظ، جو الفاظ سے سمجھ میں آئے. مثلا او اللہ گیو می اے کار، او اللہ گیو می اے ہاؤس، آپ نے الفاظ سنے ہیں لیکن کیا گھر کا ایک امیج آپ کے ذہن میں آ گیا، کار کا ایک امیج آپ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک الفاظ، ایک مفہوم ہے. اہل بیت اور دین ہمیں صرف ملفوظات رٹانے نہیں آیا. قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے نا، الف سے لے کر یہ تک جو الفاظ حروف تہجی بنتے ہیں انہیں پر مشتمل ہے قرآن، ٹھیک ہے نا؟ خداوند عالم ہمیں قرآن رٹوانا نہیں چاہ رہا ہے، خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھوانا نہیں چاہ رہا ہے، بلکہ خداوند عالم قرآن ہمیں سمجھوانا چاہ رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، توبیخ کر رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیتوں کو، ٹٹول کے کھولتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن ایک एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल शुदा गेम से भी गया गुजरा है कि जब गेम खेलना शुरू करते तो हम एक के बाद एक दरवाज़ा खोल के उसके पीछे जाकर उस खजाने को निकालने की कोशिश करते हैं, जो सामने जो काउंटर जिसको काउंटर करना उसको जाके मार के फिर फतह से कहते हैं हमारा इतने स्कोर हो गया। क्या कुरान इतना भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है? कुरान क्या कर अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, ये लोग तदब्बर क्यों नहीं करते? तदब्बर दुबर से है, दुबर यानी पीछे जाना यानी दरवाज़ा खोलना यानी समझना यानी अल्फाज को हटाकर उसकी हकीकत तक रसाई हासिल करना। तो खुदवंद आलम हमें सिर्फ अल्फाज अदा करवाना नहीं चाह रहा है बल्कि चाह रहा है कि हम उसकी हकीकत तक पहुँचें। तो एक अल्फाज होते हैं और एक मफहूम होता है। यकीनन अल्फाज जब अदा करेंगे तो फिर उसके मफहूम तक पहुँचेंगे। अल्फाज भी ज़रूरी हैं, अदा करना भी ज़रूरी है, अपनी ज़बान पे लाना भी ज़रूरी है। खूब कह सकते हैं कि खुदा तो दिलों का हाल जानता है, जब खुदा दिलों का हाल जानता है तो ना दुआ की ज़रूरत है और ना जो है वो दवा की ज़रूरत है। खुदा दिलों का हाल जानता है, वो मालिक है कुल इन्ना ला अला कुल शैइन क़दीर, खुदा तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक है, वो सब कुछ सही कर देगा। किसी ने मुझे एक सवाल भेजा, बोलो ना ये जो लोग जाते हैं इतने गुनाह करते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं ये सही होकर वापस क्यों नहीं था? मैंने कहा तय ये नहीं है कि जो कोई भी इमाम हुसैन के हरम में जाएगा वो इस्लाह होके आएगा, नहीं, रास्ता खुला है। इमा शाकिर हूँ व इमा कफूर, अच्छे बन जाओ बुरे बन जाओ, इन्ना हदैनु सबील, रास्ता बता दिया, इधर जाओ या उधर जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि खुदावंद आलम अल्फाज दोहराना नहीं चाहता बल्कि चाहता इन अल्फाज दोहराने के साथ हम उन मानी और हकीकत तक पहुँचें। तस्वीर किसी के पास? हाँ आगे मिल गई, मिल गई, शुक्रिया। और ये हमेशा मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मरहूमीन, ऐ खुदा हमें मरहूमीन में से करार दे, वला तजअलना मिनल महरूमीन, हमें महरूमीन में से करार न दे। अब ये अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं, ये तलफ़ुज़ किए जाते हैं। खुदा सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा है बहुत अच्छी आवाज़ में, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मरहूमीन वला तजअलना मिनल महरूमीन इलाही आमीन, ख़त्म। हमारे अक्सर दुआएं तो यही होती हैं, हम मौलाना अरबी पढ़ दी समझ में आए नहीं आए, हमने इलाही आमीन कहना है। खुदा चाह रहा है कि जो अल्फाज है इनसे इनकी हकीकत तक पहुँचो। नमाज अल्फाज है लेकिन इस अल्फाज से आप मेराज हासिल कर सकते हैं। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, इन कबिलत कबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा। तवज्जो रखिएगा, नमाज कबूल सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द सारे अमाल रद्द। नमाज को अगर फेंक दिए खुदा ने सारे अमाल फेंक दिए जाएंगे। तवज्जो रखिएगा, ये इस हदीस की शरह का वक्त नहीं है कि खुदावंद आलम क्या कहना चाह रहा है। फिर दोबारा से अर्ज़ करूँ कि खुदा अल्फाज कहलवाना नहीं चाह रहा है, बस खुदा चाहते अल्फाज भी कहो और जो उनके पीछे रूह है उसे भी हासिल करो। मसलन इस इन दो तीन नुकात को मैंने दूसरी जगह भी अर्ज़ किया, यहाँ पर भी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, आपने दो शबों में इसको पढ़ा या एक शब में इसको पढ़ा, क्या खुदा सिर्फ ये कहें अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन? खुदा सिर्फ ये जा रहा है हमजा की आवाज़ हमजा की जगह से निकले, हे की आवाज़ हे की जगह से निकले, ऐन की आवाज़ ऐन की जगह से निकले, काफ जो है वो काफ हो काफ नहीं हो, अमीरुल मोमिनीन में हमजा अमीरुल मोमिनीन क्योंकि हमजा पर जज्म है तो वो मोमिनीन झटके से पढ़ा जाए, मोमिनीना मद्दी है तो उसको खींचा जाए। आया खुदा ये चाह रहा है सिर्फ अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीना, क्या खुदा से ये कहना चाह रहा है? बहुत अच्छी करत में कह दो शाबाश एक्सीलेंट शाबाश बेटा बहुत अच्छा तुम्हें पढ़ा है, नहीं, खुदा चाह रहा है जब ये को अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन इसकी रूह को समझो, इसकी रूह क्या है। आप देखा होगा ना आपने आमाल में कि سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الخلص من لنا اب کیا سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الخلص من لنا يا رب اللهم اني اسالك باسمك يا عظيم يا غفور يا رحيم يا جليل يا قبير يا وكيل يا دليل سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الخلص من لنا يا رب اور ریس لگی بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا مذاق ہے, خدا یہ کہلوانا چاہ رہا ہے. وہ پتہ نہیں آپ لوگ نے دیکھی نہیں دیکھی, دو بلائیں ہماری یہاں آ گئی ہیں. ایک تو ہم بچپن میں تھے جب ہم بھی وہ کام کرتے تھے, وہ ڈوری بنی جاتی تھی. پتہ نہیں آج کل بھی کئی علاقوں میں ہے, میں نے معلوم کیا ابھی بھی یہ بلا اور آفت موجود ہے نوجوانوں میں, ڈوری بننے کی اور پھونک مارنے کی, پھر اس کو ڈوری بنتے تھے. یاد ہوگا آپ کو بچپن میں دیکھا ہوگا مسجدوں میں یہ ہوتا تھا, لگتا تھا یہ پھونک جو ہے وہ بھاگ جائے گی, اس کو جو ہے وہ گرہ میں قید کرنا ہے. دوسرا آج کل ایک اور آ گئی ہے, وہ سب بوتلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا جی. تو اس کے بعد پڑھ لیا آپ کو پھونک مارے, مولانا پھونک مارے, اب پھونک نہیں مارنے کا لگتا ہے کہ وہ نہیں, کہیں پھونک مارنے کا حکم نہیں ہے. یہ دم درود کا دین اہل بیت کا دین نہیں ہے بھائی, کہ پھونک مارو گے تو اثر ہوگا. جاپان کے ایک سائنسدان نے کہہ دیا کہ پانی کے سامنے اگر کوئی اچھی چیز پڑی جائے, پانی کے مالیکیولس کی شکل اچھی ہوتی ہے, پانی پر اگر برے الفاظ بولے جائیں کسی بھی زبان میں اس کی مالیکیولس کی شکل بری ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, یہ ثابت ہو رہا ہے. اب آپ نے اگر پانی کے سامنے دعا پڑھ دی تو کافی ہے, وہ پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اکثریت میں نے دیکھا, ابھی میں نے اعمال کرا ہے تو پڑھنے والے کم تھے. میں کہہ رہا ہوں بھائی پڑھو, پڑھنے والے کم تھے, پھونک مروانے والے زیادہ. مولانا پھونک مارے بوتل میں اور پھر پھونک مارنی ہی پڑتی تھی, کیا کریں کہ پھونک کر کے جب تک پھونک نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. درود بھیجو محمد والے محمد. یہ ڈوریوں کا دین نہیں ہے, یہ امام زامن باندھتے ہم سمجھتے ہیں امام زامن جو ہے کپڑا بچا لے گا, کپڑا نہیں بچاتا بھائی. امام زامن امام کی جماعت میں دینا کچھ اور ہوتا ہے, یہ کپڑا نہیں بچاتا. جس میں ملا ٹھنڈی چمنی 10 روپے 5 روپے ہوتے تھے اور اب مثلا 100 روپے 50 روپے 20 روپے باندھے ہی جاتے ہیں. وہ آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ان چیزوں کا کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ حقیقت یہ نہیں, اس کے پیچھے اور حقیقت ہے. تو خدا ان الفاظ سے حقیقت تک پہنچانا چاہ رہا. اب آقا شریعت مرحوم امام خمینی کے دوستوں سے موتے تھے, 1950 میں یہاں آئے تھے, علی باغ میں ان کی قبر ہے. آیت اللہ شیخ محمد شریعت اسوانی المعروف بے آغائے شریعت جو حضرت جانتے ہیں, اور آغا جعفر صاحب ان کے معتمد خاص تھے, ان کے شاگرد تھے اور ان کی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا, ہمیں بھی ان کی شاگردگی کا شرف حاصل رہا ہے. مل کے ان دونوں علماء کی سیاحت ان کی بلندی درجات کے لیے محمد وہ جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں کہتے تھے آپ خدا سے جھوٹ بولو, اور جو مقدس ماں ارے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا سے جھوٹ بولے, ہاں آج تو خدا سے سچ بول دو. کہتے کیا مطلب, کہو کہ اے خدا میں جھوٹ بولنے آیا ہوں, نہیں نہیں سمجھ میں آیا. کہ نہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی بات استغفر اللہ, ایک تو وہ ریس لگی بھی ہوتے ہیں جو لڑکے جو ہوتے ہیں ان میں, ابھی تیری کتنی ہو گئی, اس نے بھی یہ ٹربو لگا دیا اس نے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھائی. وہ کہتے تھے کہ یہ جو استغفار کہتے ہو نا, یہ کہ خدا آج میں تو اسے جھوٹ بولنے آیا ہوں, کم سے کم خدا سے تو جھوٹ بولنے میں سچے بن جاؤ. کہنے کیا مطلب, کہیں گے جو کہ استغفر اللہ ربی وات اللہ ٹانگ کھینچوں گا, استغفر اللہ ربی وات گانا سنوں گا, استغفر اللہ ربی وات غیبت کروں گا, استغفر اللہ ربی وات حرام کماؤں گا. دل میں تو وہی ہے نا, دل میں تو وہی 420 ہے. جب دل میں 420 ہے تو اس استغفار کا کیا فائدہ, یہ خدا سے کیا ہے جھوٹ ہے. صاف صاف تو خدا جھوٹ بولنے آیا ہوں تو شاید خدا تمہاری اس عبادت کو قبول کر لے, کم سے کم آج میرے بندہ مجھ سے سچ بولنے آیا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا استغفر اللہ ربی وات اللہ نا, میں نے وہ کہتے چھوڑوں گا استغفر اللہ ربی وات, چیٹنگ کہتے چھوڑوں گا استغفر اللہ ربی وات, ٹاپ 10 گانا کہتے چھوٹیں گے استغفر اللہ ربی وات, اماں کو جو ہے دہی لا کے نہیں دینا استغفر اللہ ربی وات, دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جانا استغفر اللہ ربی وات, ابا کو ستانا استغفر اللہ ربی وات, نا میرے کو دیکھنا استغفر اللہ ربی. اس کا مطلب ہے جب تم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہو تو خدا سے کہو جھوٹ بولتے. شاید اگر تم یہ کہہ دو خدا آج میں جھوٹ بولنے آیا ہوں اس میں تو سچے بن جاؤ, تو کہتے تھے شاید تمہاری بخشش ہو جائے. تو آج میں نے ایک جگہ اعتکاف میں عرض کیا کہ یہ جو دانہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے یوں کرو، یہ دانہ ادھر سے جو ادھر آ رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ دانہ صرف نہیں آنا چاہیے، آپ گناہوں کو چھوڑ کر ثواب کی جگہ پہ آ جائیں، یہ دانہ، دانے ہزار آ جائیں گے، یہ دانہ نہیں ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ گر کے آپ کر رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو عرض کر رہا تھا خداوند عالم ہمیں الفاظ دہروانا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اللہم اجعلنا من المحروم مرحومین ولا تجعلنا من المرحومین، ایک دفعہ سب مل کے اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین۔ آپ نے کیا مانگی؟ دعا مانگی، لیکن آپ نے دعا کا انداز اپنایا، دیکھیں نا، دعا کو دعا کی طرح سمجھے۔ اب یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے، کہ دعا کو دعا کی طرح مانگے نا، پھر پتہ چلے کہ یہ تو چھت سے اوپر نہیں جائے گی، عرش الٰہی تو بہت دور کی چیز ہے بھائی۔ خوب دعا واقع ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ لگے کہ انسان کا پورا وجود جو ہے وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے۔ بہر درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو خداوند عالم یہ چاہتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے ہم حقائق تک پہنچیں، اور یہ تمام عبادات کے یہ عالم ہے، وہ عبادات جو پڑھی جاتی ہیں، جن پڑھنے کا کام ہے ان کا یہی فلسفہ ہے، نماز یہی فلسفہ ہے، نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمدہ سبحان رب العالمین رب العالمین، نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو مفاہیم ہیں، جو حقیقت ہے، انہیں حاصل کیا جائے۔ اب کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، ہمیں برائیوں کے ارتکاب سے روکتی ہے، ہم حرام کاموں سے رک جاتے ہیں، ہمارا اخلاق کیا نماز کے تابع ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دو تین دن آپ کو ملے ہیں خلوت کے، تنہائی کے، اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ آج ہی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ مولا علی نے فرمایا رحم اللہ امرأً من عرف قدرہ ولم يتعد طولہ، خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے۔ قدر در حقیقت پیمائش کو کہا جاتا ہے، اندازے کو کہا جاتا ہے، شب قدر شب اندازہ گیری ہے۔ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا سوٹ سی لیجیے، ہاتھ اتنے ہیں، جیسے اتنا ہے، دامن اتنا ہے، سینہ اتنا ہے، کالر اتنا ہے، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، وہ سی کے دے دے گا۔ شب قدر کیا ہے؟ شب اندازہ گیری، آپ خدا کو آرڈر دے رہے ہیں، خدا بندہ سارے سال کا رزق مجھے دے دے، خدا کہہ لاؤ، ناپ دو اپنی، کیا لوگے، میرا اگریمنٹ لگ جائے، میرے بچے کی شادی ہو جائے، میرے بچے کے بچہ ہو جائے، میں دادا بن جاؤں، میں نانا بن جاؤں، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، تھوڑی سی اور دعائیں ہیں تو تھوڑا سا اور ہو جائے گا، مسنگ پرسن کو یاد کر لیں گے، مسنگ پرسن واپس آ جائے، تھوڑا سا اور کر لیں گے، پاکستان زندہ باد ہو جائے گا۔ خدا کہہ لاؤ اپنی دعا کا ناپ دو تو میں تمہارے ناپ کے مطابق جو ہے، قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر اسی کو کہتے ہیں کہ تمہاری قدر کیا ہے، تمہارا ناپ کیا ہے۔ پورے سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، توجہ رکھیں، مؤمن کا سال ماہ رمضان سے، معرفت کا سال، حب الہی کا سال، تقوی کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، اس سال، کیونکہ حدیث میں کہ پورے سال کا رزق اسی ماہ رمضان میں لکھا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے. اب آپ تصور کریں شب قدر میں ہم کیا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، معذرت کے ساتھ. ہم بعض اوقات اپنے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، وہ بچکانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ. شاید آپ لوگوں نے نہیں، لیکن جو بڑے ہیں حضرت دولہ شاہ کے چوہے آپ نے دیکھے ہیں جو پنجاب وغیرہ میں ہوتے ہیں، ان کو خاص وضاقتہ پہنا کر، ان کو بعض اوقات ان کے سر پہ خاص قسم خود رکھ کر ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے. ان کا مائنڈ جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، تو وہ بیچارے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے انسان افسوس کرتا ہے. کوئی بڑی شخصیت ہو، انسان ہو، وہ بچکانہ حرکتیں کہیں یار یہ اتنا بڑا آدمی کیسی حرکتیں کر رہی. بعض اوقات ہم لوگ خود اپنے ساتھ شب قدر میں ایسی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگ رہے ہوتے اور جو نہیں مانگنا چاہیے تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. لہذا شب قدر پورے سال کا رزق ہے. یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ اے خدا مجھے رزق عطا فرما، ان تطیل عمری وتوسع علی رزقی، یہ دعا کثرت سے ماہ رمضان میں آپ دعا میں جا بجائیے، فقر اور جملہ ملے گا، اے خدا میری عمر کو طولانی کر دے اور میرے رزق کو وسیع کر دے. خداوند عالم یہ آئمہ آپ سے کہتے ہیں پکوڑے اور روح افزا اور جلیبی اور سموسے اور نہ جانے کیا کیا آپ کو مل جائے، صرف یہ رزق ہے؟ یعنی میری عمر طولانی ہو اور میرا رزق بھی وسیع ہو، تو خدا کیا صرف یہ کہنا چاہیے ان پکوڑوں کے لیے، بریانی کے لیے اور جی میٹھے کے لیے اور چائے کے لیے اور شربت کے لیے تم دعا کرو گے خدا میرا رزق وسیع کر دے، یا رزق کچھ اور ہے؟ وہ رزق کچھ اور ہے، مادی رزق بھی اس میں شامل ہے، لیکن حقیقت رزق وہ ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہو لائف میں، زندگی میں، جس کی آپ کو نیڈ ہو کہ جس کے سہارے سے آپ زندگی بسر کریں، اسے رزق کہا جاتا ہے. یقیناً مادی رزق کے لیے دعائیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ توسع علی رزق، اے خدا میرے رزق کو زیادہ کر دے. لیکن اصل رزق کیا ہے؟ جس سے مجھے حقیقت نظر آنے لگے. آنکھوں کا رزق کیا ہے؟ آنکھوں کا رزق یہ ہے کہ مجھے وہ دکھائی دے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، میں وہ سنوں جو میرا خدا سنوانا چاہتا ہے، میں وہ بولوں جو خدا مجھ سے بولوانا چاہتا ہے. وہ بولنا سننا دیکھنا تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں نا. خدا نے کہا وَلَقَدْ ذَرَانَا جَهَنَّمَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، ہم جن و انس کی کثرت سے جہنم کو بھر دیں گے. لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهُ يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. وَلْهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کانے نہیں سنتے. وَلْهُمْ آعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. خدا کہہ رہے ان کے دل ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے، دل سے غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں نہیں دیکھتے، کان نہیں سنتے. یہ دیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے. خدا کہہ رہے یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، جو میں تمہیں دکھوانا چاہتا ہوں وہ دیکھو گے تو وہ دیکھنا ہوگا. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، تم ہر چیز کے بارے میں سوچو لیکن جس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں تو وہ سوچنا کاؤنٹ نہیں ہوگا. جیسے ایک بچہ ایگزام کے روم میں آ اور اس جی سپلی پہ جو ہے وہ پھول پتیاں بنا کے چلے جائے، ایک ایسے پیپر چیک کر رہا تھا، خالی پیپر تھا، یعنی اس نے تھوڑے بہت سوال کیے تھے، آخر میں لکھا یا عباس نہیں یا علی پرچہ خالی، مولا عباس تیری ریاض کر دے پاس. آخر یہ ہو تو پھر اس بچے سے کیا مطلوب ہے؟ سبلی سبلی آنسر شیٹ نہیں بھرو، جو مانگا گیا ہے ٹو دا پوائنٹ وہی لکھ کے دے دو، وہی قبول ہے. ادھر ادھر کے ہانکنے کے بجائے انسان ٹو دا پوائنٹ لکھ کے دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ دیکھے جو خدا چاہتا ہے، وہ دیکھنا کمفرٹیبل ہے، وہ سنے جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ کمفرٹیبل ہے، وہ بولیں جو خدا چاہتا ہے. خدا تو کہہ رہا ہے ان کی ان کے آنکھیں نہیں دیکھتے، یعنی خدا کہہ رہا ہے تم جو دیکھ رہے ہو دنیا کی چیزیں، یہ دیکھنا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ دیکھو جو تمہاری دین و دنیا میں تمہاری مدد کرے، یہ حقیقی رزق ہے. اور یہ حقیقی رزق ان عبادات کے ذریعے سے ہی میسر آ سکتا ہے کہ اس تنہائی میں، اس خلوت میں آپ تین دن بیٹھیں، غور و فکر کریں. رحم اللہ امرا من قدر عرفا من عرف قدرہ، کہ جو اپنی قدر و قیمت کو پہچاننے کے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، کس لیے ہے. ساتویں امام فرماتے ہیں تین سوال کے جوابات اگر تمہارے پاس آ جائے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو. صرف تین سوال، من عین الا عین وفی عین، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں کھڑے. ان تین سوالوں کے جوابات تمہیں پتہ چل جائیں تم کامیاب انسان. من عین، فرام ویئر، کہاں سے، کس سے بھیجا ہے، الا عین، کہاں کے مسافر ہو، فی عین، کہاں بھیجا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں تمہاری، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہاری. اذان گرامی یاد رکھے گا، تو اعتکاف در حقیقت یا اعتکاف کی دعائیں یا نماز یا قرآن یا دعائیں جو کچھ بھی ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھیں. خدا ہم سے یہ نہیں کہلوانا چاہ رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کوئی مکھن پالیسی خدا کیا ہوں کہ مجھے مکھن لگائے جاؤ جی، میں تمہیں دیتا رہوں گا. خدا یہ نہیں، خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے معذرت کے ساتھ. خدا اپنی تعریف کروانا نہیں چاہ رہا ہم سے، ہم تعریف کریں گے خدا کی. انت دللتنی علیہ، امام کہہ رہے ہیں خدا تو نے اپنی طرف خود دلیل قائم کی ہے کہ ہم تجھے پہچانیں. بکا عرفتک، میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا ہے. اگر خدا نہ چاہتا ہم خدا کی ہم تو صنع کر سکتے تھے، پہچان سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، ہرگز نہیں کر سکتے تھے. یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے یہ دروازہ کھولا ہے تاکہ ہم تربیت پائیں. عزیزان گرامی، خدا ہی نہیں چاہ رہا کہ یہ نماز میں جو الفاظ مکھن کی طرح لگائے جاؤ نماز پر کہ خدا جو ہے وہ بخش دے گا ہمیں، ہرگز نہیں. معذرت کے ساتھ بہت عامیانہ مثال دے رہا ہوں میں. خدا یہ چاہ رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے ان مفاہیم تک پہنچو، ان کی حقیقت تک پہنچو. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی رکعت میں دو دفعہ آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوبارہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. خدا کے الفاظ کی زیادتی تھی، شاعر کا جملہ تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے خدا نے کہا چلو جی دو دفعہ کہہ دو مجھے اچھا لگتا ہے. توجہ رکھیے گا، خدا اس تکرار سے کیا چاہ رہا ہے کہ میں بھی رحمان و رحیم کی صفت اختیار کروں. ابدع، آپ کی خدمت میں عرض کروں حدیث قدسی، ابدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میری عبادت کر. فجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. لیس لہو کا مثل شیء، خدا نے کہا ہے. یہ ہمیں مراد کیا ہے کہ خدا ہماری ظرفیت کے مطابق عطا کرے گا. خدا انسان کی ظرفیت بتاؤں کتنی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، شاید آج کچھ کفریات بھی میں کہہ جاؤں، تحمل کر جائیے گا، یہ باتیں ہر جگہ کرتا بھی نہیں ہوں میں، شاید فتوے بھی لگ جائیں مجھے. انسان کی ظرفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مولا کہتے ہیں فیکم طوا عالم الاکبر، تم سمجھتے تم ایک چھوٹے سے موجود کا نام ہو. اتزعم انک جرم صغیر، تم ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو، کیڑے ہو تم بس. وہ فیکم طوا عالم الاکبر، پورا عالم اکبر لپیٹ کر تمہارے اندر رکھ دیا گیا ہے. جس کو استاد محترم فرماتے تھے کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات اور کائنات پھیلا ہوا انسان ہے. انسان کو مائکرو کائنات، یونیورس کو مائکرو کریں گے انسان، انسان کو انلارج کریں گے یونیورس، یہ ہے انسان. تو خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ظرفیت میں جاؤ. فجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. توجہ رکھیے گا، تو خدا ان الفاظ کے ذریعے سے چاہ رہا ہے کہ ہم رحمان اور رحیم کی صفت اختیار کریں. اور یہی وجہ ہے مولا کائنات بستر شہادت سے، آپ یقین کہ مولا کائنات کتنی عظیم شخصیت ہیں، جس طرح شہادت سے کیا پیغام دے رہے ہیں، کتنا اہم پیغام ہوگا، کتنا عظیم انسان جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں تبادل، بذل کرو، خرچ کرو، تواصل، ارتباط اور رابطہ برقرار کرو اپنے رشتہ داروں سے، خرچ کرو، رحم دل بنو، بخشش کرو. اتحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا بھی تمہیں بخش دے؟ ہم سب چاہتے ہیں خدا بخش دے. امام کہتے تھے پھر ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی امام علی معاشرے کو، معاشرے کی بقا کو معاف کرنے کی بنیادوں پر قرار دے رہے کہ معاف کرنا سیکھو، بخشنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. غلطیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دیا، چھوٹوں سے، بڑوں سے، بھائی سے، بہن سے، پڑوسی سے، کسی غلطی ہو سکتی ہے، معاف کرنا سیکھا عزیزان کرام. تو رحمان الرحیم الفاظ نہیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں. ٹھیک ہے، اچھی عبد میں غلط ہونی چاہیے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت تک پہنچے، اس کو اپنی روح میں اتارے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، تاکہ ہم بھی رحمان الرحیم بنے. بقول مولا کی کہ معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے سے. بہت سے ہر خاندان میں یہ مسئلہ ہے، ہر خاندان میں، بھائی بہنوں میں یہ مسئلہ ہے، لڑائیاں ہیں، اتنا اتفاقی ہیں، ناچاکیاں ہیں، کہیں تو شکل دیکھنے کے لیے گوارا نہیں ہوتے لوگ. ہو یہ سب کیا ہے؟ مولا علی کہہ رہے معاف کرو، معاف کرو، آپس میں شیر و شکر بن جاؤ. خداوند عالم بھی در حقیقت ان الفاظ کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہم روح تک پہنچیں، معنی کو محسوس کر سکیں، وہ الا صرف ظاہر نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. اور پھر امام سجاد کی وہ حدیث کے امام پڑھ رہے تھے، امام کے کاندھے سے ابا گر گئی. ابو حمزہ جو امام کی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی دعا ابو حمزہ سحری میں پڑھی جاتی، دعا معروف و مشہور ہے، ان کا مولا آپ کے کندھے سے ابا گر گئی تھی، آپ نے نہیں سنبھالی. امام نے کہا وائے ہو تو اس پر تجھے پتہ نہیں تھا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا. اوہو، اب تو ابو حمزہ پریشان، مولا ہم تو برباد ہو گئے، آپ کا یہ حال ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. بغلا ہمارے دوست کو مجھے کوئی چیز یاد کرنی ہوتی جو بھول جاتا، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نماز میں یاد آ جاتی ہے. امام نے کہا کہ نماز کا صرف وہی حصہ قبول ہوگا جو آپ نے دل سے پڑھا ہے. جو دل سے ایک جملہ بھی آپ نے بھیجا ہوگا نا، وہی قبول ہوگا بقیہ سائڈ میں. ہوتا ہے نا سبزی والے ٹھیلے والے کے پاس پھل لینے جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پھل ڈال کے دیتے، آپ سب ڈال یہ والا رکھو، یہ والا رکھو، یہ والا حساب ہوگا ہمارے ساتھ. صرف یہ حصہ تم نے دل سے بولا ہے، صرف یہ جملہ دل سے بولا تو بقیہ سب کنارے. امام سے کہا کہ ہم تو برباد ہو گئے. امام نے نہیں، نافلہ نمازوں سے مدد لیا کرو، نافلہ نمازیں تمہارے واجب نمازوں کی کمیوں کو پورا کر دیتی ہیں. مختصر کرو گفتگو کو، اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. یہ ماہ رمضان کی دعا ہے جو تکرار کی جاتی ہے. ایک اور دعا ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے، اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خوبی اعتکاف اور اس سے متعلق کچھ گفتگو تھی، کچھ گفتگو امام زمانہ کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری حاجتوں سے واقف ہے. ایسا نہیں کہ وہ واقف نہیں، واقف ہے. ہم مجھ سے کتنا یاد کرتے ہیں. ماہ رمضان بقول استاد پنہیان کے, جس طرح بغیر حب علی کے نماز باطل ہے, ویسے ہی بغیر حب و تذکرہ امام زمانہ کے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. وہ رمضان کے جس میں تمہیں امام زمانہ کی تڑپ نہ آ سکے, وہ روزہ کے جس کے رکھنے کے بعد امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو سکے, وہ مجلس, وہ ماتم, وہ گریہ, وہ جلوس, وہ قصیدہ, وہ محفل, وہ مشاعرہ, وہ زندگی, وہ اعتکاف, وہ نماز جمعہ, وہ تلاوت قرآن کہ جس کے بعد امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں. فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, عقلی ایک فیصلہ ہے یہ. اپنے امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ماتم کریں امام حسین کا اور امام زمانہ کو بولیں جناب زہرہ آپ سے خوش ہوں گی, شاباش تم نے بڑا ماتم کیا, تم نے بہت 3 گھنٹے کا ماتم, شاباش, لیکن تم اپنے امام زمانہ کو بول گئے ہو کہ یہ ماتم قبول ہے. انسان اپنے زندہ امام کو بھول جائے, وقت کے امام کو بھول جائے, میں رمضان کے روزے گزار دوں کوئی جذبہ مجھ میں بیدار نہ ہو امام زمانہ کے لیے, شب قدر گزار دوں امام زمانہ کے توسط سے مجھے رزق مل رہا ہے, دعائے عدیلہ جس کے بارے میں ہے کہ انسان پڑھے کم سے کم ایک دفعہ پڑھے. عدیلہ کیا ہے؟ عدیلہ کہتے ہیں بادی کی طرف عدول کو, لوٹ جانے کو. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ دعائے عدیلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعتقادات اور عقیدے کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کے اور امام کے سپورٹ کرتے ہیں, مولا یہ میرا عقیدہ ہے, کنفرم ہے, ٹھیک ہے, اوکے ہے, خوب یہ ہے, مولا یہ آپ کو دے رہا ہوں, جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے مرتے وقت یہ مجھے لوٹا دیے گا, یہ دعا عدیلہ ہے. پڑھیے گا ایک دفعہ, اس کا ترجمہ پڑھیے گا, محبت الجنہ میں موجود ہے. خوب میں اگر امام زمانہ کے لیے کوئی جذبہ بیدار نہ ہوں کیا فائدہ پھر میری عبادت کا؟ آپ کے خیال میں امام علی کی شہادت کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں, ہم مولا کا ماتم کریں گے, ہم مولا کا جلوس نکالیں گے, ہم تابوت نکالیں گے, ہم سبیلے لگائیں گے, بہت اچھا ہے, شاباش, ہم اللہم عن قطر امیر المومنین کہیں گے, بہت اچھا, ہم معاویہ کو برا کہیں گے, بہت اچھا, ہم قاتلان علی کی لعنت بھیجیں گے, بہت اچھا, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, ظلم کو بیان ہونا چاہیے, مظلوم کو بیان ہونا چاہیے, کون ہے مظلوم. لیکن اگر یہی گروہ امام حسن کا ساتھ نہ دے جو زندہ امام ہے, آپ کے خیال میں کیا ان کی یہ ساری خدمات قبول ہیں؟ عقلی فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ زندہ امام کی بیعت و پیروی, توجہ رکھیے گا. تم اگر امام علی کے سے پیچھے لگ جاؤ, ان کی عزاداری کرو, امام حسن کو چھوڑ دو جو تمہارا اب وظیفہ ہے, تو آپ کے خیال میں کیا اس کی کوئی نماز روزہ قبول ہوگا جو علی امام علی کے لیے عزاداری کر رہا ہے؟ مولا علی کو کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ امت نے ساتھ نہیں دیا. ہو اگر یہی امت امام حسن کا ساتھ نہ دے, امام حسن کے جنازے میں تیر لگیں گے, پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ہم امام حسن کے جنازے, امام حسن کے جنازے کو اٹھائیں گے اور ماتم کریں گے اور تابوت نکالیں گے تیروں والا, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, قاتلان امام حسن میں لعنت ہونی چاہیے, مظلوم کی مظلومی بیان ہونی چاہیے. لیکن اگر یہی گروہ جو امام حسن کی عزاداری کر رہا ہے امام حسین کا ساتھ نہ دے, اس کی کوئی قبول ہے؟ کوئی عمل قبول ہے؟ زندہ امام کو چھوڑ رہے ہو. پھر وہی سوال کرو, بھائی حسن کو کیوں قتل کیا امام دوم کو؟ اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائے امام حسن کی شہادت کے بعد, ہم امام حسن کی عزاداری کریں گے, اور لیکن امام سجاد کے لیے کچھ نہیں کریں گے, آپ کے خیال میں کیا ان کا کوئی عمل قبول ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ماتم کریں, مجلس کریں, عزاداری کریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اعتکاف کریں, اور امام زمانہ کے لیے کوئی جذبہ بیدار نہ ہو کہ میں اپنے امام زندہ کے لیے کچھ کروں, وہ کیا فائدہ ایسی نماز اور روزے کا جو مجھے زندہ امام سے مربوط متصل نہیں کرتی, جس کی بیعت مجھ پر واجب ہے, جس کو مولا کائنات نے کہا کہ تمہاری گردن پر امام کا حق ہے. 4 حق ہیں ہماری گردنوں پر, ہر امام کا حق ہے, ایک حق بتا رہا ہوں, فل وفاء بالبیعہ, اس کی بیعت کا حق ادا کرو، اس کی بیعت کا حق ادا کرو۔ ہو میں نے امامت امام کی بیعت کی نہیں، کہ بالکل کی، میں ان کی امامت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر ان نماز و روزوں سے مجھ میں یہ جذبہ بیدار نہ ہو کہ میں اپنے امام وقت میں کچھ کروں، ایسی نماز روزوں کا کیا فائدہ؟ آپ کے خیال میں جو لوگ کعبے کے گرد طواف کر رہے تھے، کیا ان کا حج قبول ہے؟ اور جو امام حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ان امام حسین کو چھوڑ کر کعبے کے مستحبات ادا کر رہے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہے آپ کے خیال میں؟ ان کی نمازوں کے بارے میں آپ کیا ہو رائے دیں گے، کیا حکم صادر کریں گے جو امام حسین کو چھوڑ کر مسجد مکہ اور مسجد مدینہ میں بیٹھے رہے؟ یقیناً اگر شعوری طور پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا، منہ پہ مار دی جائیں گے۔ امام وقت کو تنہا چھوڑ دیا تم نے، جس کی بیعت واجب تھی، مفروض الطاعۃ ہے یہ، جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ عزیزان کرام، میں اتنے سنجیدہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، لہذا امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ صرف اور صرف فقہاء و مراجع کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اس دور میں، مرجعیت کو مضبوط کرنا ہے اس دور میں، ولایت فقیہ کو مضبوط کرنا ہے اس دور میں۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے یہی کہا تھا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ۔ یہ میرے دوست نہیں ہیں، یہ میرے شاگرد نہیں ہیں، یہ میرے اسٹوڈنٹ نہیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي، یہ میری اتھارٹی ہیں، حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں امام کے لیے کچھ کریں، نظام مرجعیت کی سپورٹ کریں، اس سے بڑھ کر اور کوئی امام زمانہ نہیں۔ فَإِنَّ حُجَّتِ، یہ جب تک ہے میری حجت ہے۔ لہذا اگر آپ نے کسی بھی موقع پر آپ کی نماز، روزہ، حج، زکات، اعتکاف، صدقات، خیرات، سب کچھ، لیکن اگر امام کے جو اس وقت نائبین ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کیا، اجان گرامی، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہذا امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے امام کو یاد کریں، شب و روز یاد کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ اس وقت میرے افطار کے ساتھ امام زمانہ ہوتے؟ کبھی سوچا میں اپنے گھر میں سحری میں امام زمانہ کو بلاتا؟ کبھی شب قدر میں ہم نے سوچا کہ اے مولا، کاش ایسا ہوتا میں بھی آپ کے پاس، آپ کی مسجد میں جہاں آپ عمل کر رہے ہیں وہاں میں سر پر قرآن رکھتا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب آپ عمل قرآن کریں اور آپ کا امام آپ کے پاس موجود ہو، تو جب آپ کی بالحجہ اس کی لذت محسوس کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جو ہے وہ یہ کہو گے، کاش امام میں آپ کی خدمت میں ہوتا؟ یہ ماہ رمضان امام زمانہ کی یاد کو دلانے آیا ہے، ہمیں بیدار کرنے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور تمہارا امام تنہا رہ جائے۔ کیا جناب زہرا اس مجلس، اس ماتم، اس علیحدگی سے راضی ہیں مجھے امام حسین کے لیے ہو اور امام زمانہ کا کوئی اس میں خیال نہ ہو، امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو، راضی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ خود امام حسین راضی ہوں گے اس بات سے کہ تم میرے لیے عزاداری کرو اور میرا بیٹا جو عالم تنہائی میں، غیبت میں موجود ہے، غربت میں موجود ہے، تم اس کے لیے کچھ نہ کرو؟ امام حسین راضی ہوں گے؟ دل بہادر کے سوچیں، تمہارے زمانے کا امام ہے، آئمہ تو اس دور سے گزر چکے ہیں نا، ابھی بابا کا جنازہ دفنا کے آ رہے ہیں اور لوگ امام کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خب تمہارا تو وظیفہ تھا کہ امام حسن کے ہاتھ مضبوط کرو، یا امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ہاتھ مضبوط کرو، یا امام حسین کی شہادت کے بعد امام سجاد کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. آئمہ تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لہذا وہ نہیں چاہتے. دوسری بات، اس چیز کو میں نے بارہا تکرار کیا ہے، اس پورے رمضان تکرار کیا ہے، خداوند عالم اس زمانہ غیبت میں ہماری بہترین تربیت کرنا چاہ رہا ہے، ایسی تربیت کرنا چاہ رہا ہے جو بقیہ آئمہ کے زمانوں میں نہیں ہو سکی. آپ کے خیال میں، معذرت کے ساتھ، معذرت کے بہت عامل مثال دے رہا ہوں، بچے ہوتے ہیں نا، جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں بچے آ جاتے ہیں تو نوجوان بڑے چڑھتے ہیں، ارے یار یہ بچہ کہاں تھا، وہ رو رہا ہے، باپ نے امی نے کہا نہیں اس کو بال کرانی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو لڑکتی ہوئی بال، کھچڑی بال دے دیتے ہیں، بچہ اس پہ شاٹ لگاتا ہے. کیا خدا اس زمانے غیبت میں ہم سے یہ چاہ رہا ہے، بھائی تمہارا امام تو ہے نہیں، وہ تو بڑھتے غیب میں، لہٰذا پر رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، اپنے آپ کو پیٹے جاؤ، تمہیں گھسڑی بال کرا رہے ہم، کھیلتے جاؤ. کوئی خدا ہمیں کوئی گھسڑی بال کرا رہا ہے معذرت کے ساتھ؟ یا خدا کی کوئی پلاننگ ہے اس زمانے غیبت میں؟ اگر آپ کے پلاننگ نہیں ہے تو خدا پر حرف آتا ہے، خدا پہ اعتراض آتا ہے، خدا کے عدل و انصاف آئے، خدا تو نے زمانے غیبت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، امام کو بھیج دیا غیبت میں، ہم لڑک رہے ہیں، ہم یہاں سڑ رہے ہیں، ہم یہاں مر رہے ہیں، ہم یہاں قتل ہو رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے تو خدا پہ، خدا عدالت پہ حرف آئے گا. خدا اس زمانے غیبت سے بہترین تربیت چاہ رہا ہے، بہترین تربیت، حتیٰ کہ وہ کام جو امام علی کے زمانے میں نہیں ہو سکا وہ مجھ سے اور آپ سے چاہ رہا ہے، وہ کام جو رسول اللہ کے اصحاب کے ذریعے نہیں ہو سکا وہ مجھ سے اور آپ سے چاہ رہا ہے، وہ کام جو امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام سجاد ہو، باقر ہو، قادم ہو، صادق ہو، قاسم ہو، رضا ہو، تقی ہو، نقی ہو، عسکری کے زمانے میں نہیں ہو سکا، خدا اس زمانے میں چاہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے. وہ کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، دین کو غلبہ عطا کر دے. دین غلبہ حاصل نہیں کر سکا رسول اللہ کے دور سے امام حسن عسکری تک. خدا یہ کام مجھ سے اور آپ سے کروانا چاہ رہا ہے کہ تم میں یہ صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے کہ تم امام علی کے زمانے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری کے زمانے کی امتوں سے بہتر امت بن سکتے ہو اگر بننا چاہو. توجہ رکھیے گا، خدا اس زمانے کے ویسے بہترین تربیت چاہ رہا ہے. ایسا نہیں کہ خدا کہہ رہے گھسڑی بال دے رہے تمہیں، کھیلتے جاؤ بس، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے. مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات کو پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. امام زمانہ کے لیے جذبہ بیدار کریں، امام زمانہ کے لیے در حقیقت فکر پیدا کریں. اور ٹیم ورک، ٹیم ورک، گروہی کام، انفرادی کام کوئی قبول نہیں ہے. یہاں پہ وہ کتاب ہے مفاد الجنا، مجھے دیے گا. آٹھ ٹیموں کا تذکرہ کر رہا ہوں میں جو امام کے زمانے غیبت میں تیار ہونی چاہیے. بس اس پہ ختم کر دوں گا. دعا ہے تو سب نے سنی بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں. دعا عہد میں کیا ہے؟ دعا عہد میں ہے، آپ عہد کرتے ہیں امام زمانہ سے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. آج کے دن میں اپنے امام سے بیعت کرتا ہوں، عہدا وعقدا وبیعتا. عہد، عقد اور بیعت. عہد ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے دل کی، عقد نوٹ کو، گرہ کو کہا جاتا ہے، اور بیعت اس کی تھرڈ فارم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور آپ کے اور امام کے درمیان واسطہ اور رابطہ نہیں ہو سکتا. بیعت یعنی دیٹس آل، فنش، تمام، ختم، دی اینڈ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں خدا میں آٹھ گروہ، یہ امام کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، آٹھ گروہ، وہ بھی ٹیم ورک، انفرادی نجات کسی کو نہیں ملے گی امام کی غیبت میں، ٹیم ورک ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم اجعلنا اللہم جلی من من انصار امام کے جی انصاروں میں قرار دے من انصار جی آگے یہ رکھ لیے گا شکریہ جزاک اللہ اس میں کیا ہے اللہم جعلنی مجھے قرار دے من انصار یعنی انصار ایک گروہ ہے صحیح اس میں میں شامل ہو جاؤں یعنی کہ ٹیم ورک میں میں حصہ بنوں توجہ رکھے گا یہ دعا اسی لیے دعا کا اپنا مزاج ہے دعا کو سمجھ کے پڑھیں گے تو لذت آئے گی ورنہ وہی ہوگا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا پھلے تو میں نے اللہ میں نہیں آتا کس میں کہیں آنے آتے میں آپ کو پڑھیا پڑھے پھلے سے میں نے آ رہی یار آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں جس میں آپ جاؤں میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے بات کر رہے ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے آپ سے چاہ رہے ہو آپ مولانا کیا کہہ رہے ہیں خیریت تو ہے یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ ہم خدا سے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں دعائیں ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا سب مل کے گئے ہیں سب مل کے گئے ہیں توجہ کسی کی نہیں ہوتی بھائی توجہ کرو لاکھ دفعہ کو یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کوئی فائدہ ہوگا کوئی اثر مترتب ہوگا کوئی رزلٹ آئے گا ہرگز نہیں ایک دفعہ دل سے کہو وہ کافی ہے ایک دفعہ اللہم اجعلنی من انصاری ایک کیا ہے ناصرین کی ٹیم ہے اس میں میں شامل ہو جاؤں دوسرا کیا ہے اللہم اجعلنی من انصاری و اعوانہ اعوان ظہیر و مددگار و ہیلپر کو کہا جاتا ہے میں امام کا ہیلپ کرنے والا بنوں کتنی بڑی دعا ہے کتنی بڑی دعا ہے میں امام کا ہیلپ کرنے والا بنوں امام کو ہیلپنگ ہیلپرز کی ضرورت ہوگی ناصرین کی ضرورت ہوگی جو ہم جیسے انسان ہیں اسی طرح کہہ رہا ہوں خدا اس زمانے غیبت میں مصورات سے وہ کام کروانا چاہ رہا ہے جو رسول اللہ کی امت میں سے لے کر امام حسن کی امت تک کسی نے کام انجام نہیں دیا اپنی قدر و قیمت سمجھیں کہ آپ کس امام کے امتی ہیں وہ کیا کرے گا اگر وہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنائے گا تصور کر سکتے ہیں ابھی تک جتنے علوم جتنا علم ترقی کیا ہے وہ صرف دو حصے ہیں 25 حصے امام کے پاس ہیں جب وہ 25 حصے لے کر آئے گا تو کیا عالم ہوگا تصور کر سکتے ہیں آپ ہم کہتے ہیں کہ وہ تلوار کی جنگ ہوگی گھوڑوں کی جنگ ہوگی پتھروں کی جنگ ہوگی کون بیوقوف کہتا ہے یہ زمانہ آگے کی طرف جائے گا یا پیچھے کی طرف جائے گا سوچا تو کریں دوسری چیز کیا اللہم اجعلنی من انصاری و اعوانہ اس کے بعد کہا والذابین عنہ تیسرا کیا ہے ذاب کہتے ہیں ناگوار باتوں کو دور کرنے والا ذباب عربی میں یہ جو مکھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ ادھر سے اڑائیں گے ادھر سے گھوم کے آ جائے گی ادھر سے اڑائیں گے ادھر سے زباب یعنی بار بار آ جائے گی امام پر وارد ہونے والی ناگوار باتوں کو دور کرنے والا یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام کی باتوں سے ناگوار ہوتا ہے آپ انہیں دور کرنے والے وہ اس ٹیم کا ممبر بنے جو امام سے ناگوار باتوں کو دور کرے اس کے بعد کہا چوتھا کیا ہے والمسارعین علیہ فی بعض احوالہ مسارع سرعت اسپیڈ سے میں اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھوں کس لیے امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مجھے معلوم ہے امام کی کیا حاجت ہے امام کہنے فرج و علی روایت حدیث فقہا اور علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو نظام مرجعی کو مضبوط کرو پھر کہا والممتثلین لاوامرہ ان کے عوامر کا ممتثل بنو ممتثل کہتے ہیں ایکٹر کو ایک معنی ایکٹر اداکار جسے آپ کہتے ہیں اداکار کیا ہوتا ہے ایک نوجوان سے کہتا ہے بچے کی اداکاری کو بہترین اداکاری کرتا ہے بوڑھی کی اداکاری کرو بوڑھی کی اداکاری کی جو کردار اسے دیا جاتا ہے ادا کرتا ہے یعنی جو اسے کریکٹر دیا جاتا ہے اسے کیا کرتا ہے بالکل ویسے ادا کرتا ہے ممتثل کہتے ہیں بالکل کاپی کرنا ہے امام کو اللہم جلی من الممتثلین لعوامری جو امام کے امتثال امر کرے امام کے لیے کام کرے میں اس میں شامل ہوں اس کے بعد فرمایا والمحامینان ہو اور امام کی حمایت کرنے والا والسابقین الی ارادتہ اور امام کے ارادوں کو عمل جمع پہنانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا، اور آخر میں کہا وہی مستشبینہ بین یدہ، اور امام کے ہاتھوں امام کے سامنے ان کے ہاتھوں پر اپنی جان دینے والا۔ آٹھواں گروہ شہادت والا ہے، لیکن کہا شہادت سے پہلے سات گروہ کی تیاری کرو، بعد میں اگر تم کامیاب ہو جاؤ پھر آٹھویں گروہ کی تیاری کرنا۔ ماہ رمضان کی یہ دعائیں، یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان کے پیچھے حقیقتیں ہیں۔ خدا ہم سے کہہ رہے دل سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس اعتکاف کو، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ تین دن جو آپ سے کہا جاتا ہے مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلے، بس آخری جملہ، یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا ہے، حدود سے باہر نہیں نکل رہی ہے۔ یہ مسجد کی باؤنڈری کیا از ایکول ٹو حکم خدا، حکم خدا کی باؤنڈری نہیں ہے۔ گھر چلے جائیں گے وہاں پر مسجد کی باؤنڈری نہیں ہوگی، لیکن حکم خدا ہوگا۔ آنکھیں حکم خدا کے اس طرف نہ دیکھیں، کان حکم خدا کے ادھر نہ سنیں، زبان حکم خدا کے اس طرف نہ بولے، جو کچھ بھی آپ کے اعضاء دبا رہے ہیں حکم خدا کے اس طرف نہ جائیں۔ یہی اعتکاف ہے، اور یہی حقیقی زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنی میں روح عبادت کو سمجھنے، اس کے تقاضا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو امام زمانہ کے سچے منتظروں میں سے، سچے چاہنے والوں میں سے، اور ان کے لیے کچھ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ آخر میں اجتماعی طور پر ایک مرتبہ سورہ الہام کی تلاوت فرمائیے، اور اس کا سبب اپنے تمام مرحومین کو دیجیے۔ بسم اللہ۔